جب کہتے ہیں گھر سے لے آتی ہوں اس سے نہیں میرے گھر میں ہے یہ والی کمپیوٹر چیئرس ٹھیک ہے اور شروع ہو گیا ابھی آیت تو نہیں پوری ہوئی چلیے پھر اتنا شروع کر لیتے ہیں بعد میں باقی سنیں گے جی آج فی الحال میں نے شیطان رجیم بتائیے آن لائن پہ وائس کلیئر ہے لکھ کر بتا دیجیے اوکے الحمد للہ ہم تفسیر پہ چلیں گے انشاءاللہ آخری سبق ہے سورۃ طٰہٰ کا اور آن لائن سے بھی بتا دیتے کہ تھوڑا سا بریک ہے جب ہمارا چینج ہوگا کیونکہ مسجد میں اور یہاں کی نماز تقریباً 1:15 پہ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد 45 منٹ کے بعد بریک لیں گے ہم لوگ جبکہ اذان ہوگی مسجد میں انشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 163 آیت نمبر 105 سے 135 سورۃ طٰہٰ لیسن نمبر 133 آیت نمبر 105-135 سورۃ طٰہٰ اور آخری سبق ہے یہ پارے کا آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے پارے کے آخری سبق میں ہم اس پہ بھرپور طریقے سے بات دیکھیں گے کہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس میں تبدیلی کیا آتی ہے کچھ قیامت کے بارے میں اہل مکہ کی جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کیا جائے گا اور قیامت کے دھماکے کا اثر کائنات پر کیا ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے پھر قیامت کے دن لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا رویے ہوں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے معاملے میں جلدی کرنا کیا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے اس میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں گے بات کرنے کی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ پھر اس سبق میں علم کو بڑھانے کی دعا بھی ہے ایک جملہ جو میں نے سورت کے شروع میں نہیں بولا تھا اگر آپ لوگ ایڈیٹنگ میں اس کو ادھر ڈال دیں تو بہت ہی انشاءاللہ فائدے کی چیز ہے کہ سورۃ طٰہٰ وہ سورت ہے جس میں دو دعائیں علم سے متعلق ہیں ایک پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں رب اشرح لی صدری اور ایک آج کے سبق میں آئے گی یہ خوبی ہے اس کتاب کی اس سورت کی کہ اس میں علم کو بڑھانے کی باتیں آتی ہیں اور پھر اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے لیکن ادھر اس کا تھیم کیا ہے عزم فنسیہ اور عزم، کہ ہم نیکیوں کے ارادے کر کے بھول کیوں جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ خدا فراموش زندگی، گھٹن والی زندگی کیسے بنتی ہے. آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو دنیاوی ترقی کی اعلیٰ چوٹیوں پہ پہنچ بھی چکے ہیں، کیا وہ خود کو ڈپریشن فری کر چکے ہیں؟ اور کیا ہمارے ملکوں کی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم کی کمی ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ علم سے دور ہیں؟ اور اسی طرح سے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ زندگی کے اندر کس طرح کی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے کہ انسان کو ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ ناگوار گزرتی ہے، اور ان کو ایوائڈ کرتے کرتے وہ جنت کے راستوں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس سبق کا حق ادا کر سکیں، اور خاص طور پہ آخری آیتوں کی روشنی میں ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل کیسے کیا. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس کے بعد واقعی انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دنیا ایک شاپنگ مال ہے، اب ادھر سے ہم جنت کی چیزیں خریدتے ہیں یا پھر ہم دنیا کی شاپنگ میں مصروف ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویسألونک عن الجبال، ارے نبی یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ یہاں یسألونک میں کس کے سوال کی بات ہے؟ اہل مکہ کا سوال، قیامت کے دن پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوال پوچھتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری نافرمانیوں کی کیا سزا میں ملے گی. وہ کائنات کے اوپر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں. تو جبال لفظ جو ہے یہ جبل کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی سیدھے سے سوال کا جواب سکھا دیا کہ ان کو کہہ دیجئے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. اللہ اکبر، ایک بلڈوزر پھرے گا ساری دنیا کے پہاڑوں پر، اور وہ ینصفھا نصفہ کی صورت میں آئیں گے. نون سین کا بنیاد کو اکھیڑ دینا، اور اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا، ڈیمولش کرنا انگلش میں اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. جیسے بلڈوزر کسی چیز پہ پھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے کہ یہاں کیا تھا اور پیچھے کیا ہوا. یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ کس طرح قیامت کا دھماکہ ہر چیز کو ملیامیٹ کر دے گا. ہم نے سورۃ الکہف کے آغاز میں ایک آیت پڑھی تھی کہ یہ دنیا جس کے کھیل تماشوں میں کھوتے ہو، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن میں چٹیل میدان بنا دے گا. اپنے اوپر لے کے سوچئے، پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے، قیامت کے جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو میرا کیا حال ہوگا. مزید تفصیل بتائی، فیذروھا قاعا، اور چھوڑ دے گا اس زمین کو چٹیل صفصفن، بالکل ہموار میدان بنا کر. یہ جو لفظ ہے نا قاعا، قیا تن سے، قیا ہموار میدان کو کہتے ہیں، پلینز انگلش میں آپ میدانوں کو کیا کہتے ہیں، پلین فیلڈز، درخت اور عمارتوں کے بغیر والی زمین. اس کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ قاف یا، اور صف صفا یہ رباعی ہے، سواد فا سواد فا، صف 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 صف، اس کی ساؤنڈ کو فیل کر کے آپ دیکھیں، صفاف، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا صاف، وہ بھی یہ لفظ ہے کہ قیامت کے دن زمین کے اندر کوئی ٹیلا ٹبا نہیں ہوگا، کرونچی نیچی چیز نہیں ہوگی. سہل بن سعد کی روایت سے ہمیں بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ سفید صاف سیدھی روٹی کی مانند زمین پر ہوں گے، اور وہاں حشر ہوگا. کبھی سوتی چھپاتی بیلنے سے جب روٹی کو لپیٹتے ہیں، بیلتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ہلکا سا گرین بھی ہوگا نا تو وہ بھی پس جائے گا. قیامت کا جھٹکا اس طرح لوگوں کو ہوش سے بے ہوش کر دے گا. پھر فرمایا کہ وہ سفید ہوگی جس پر کوئی قتل نہ ہوگا، یعنی خون نہیں بہا ہوگا اس زمین کے اوپر، اور پھیلی بھی ہوگی، اور ہر ایک کو وہاں صرف کھڑے ہونے کے لیے دو قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. یعنی تیسرا قدم نہیں آپ رکھ سکتے. آپ امیجن کریں کسی جگہ فلی پیک جہاز، ٹرین، بس، اور آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے، کسی کا پاؤں پہ پاؤں آ رہا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ادھر سے کسی کی سینے کی سمیل آ رہی ہے، مت سوچئے کہ قیامت کے دن ہم بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ایک ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کھڑے آتے اور جاتوں کو دیکھیں گے اور نئے رواج اور فیشن بھی دیکھیں گے کہ اچھا پاکستان سے یہ کیا پہن پہن کے آ رہے ہیں، سب تو یہ فیشن آ گیا اور یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت اس سے زیادہ شدید ہوگی جو آج ہم امیجن کرتے ہیں. کوئی انجوائے کرنے والا منظر نہیں ہوگا، لوگ تھکے ہوں گے، لوگ بجھے ہوں گے، اور اتنی دنیا جب اکٹھی ہو جائے گی تو دو قدم سے زیادہ جگہ رکھنے کی جگہ کس کے پاس ہوگی؟ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہ جانے دیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی پہاڑ کو ہٹانا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہاں آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا ایسا منظر دیکھنے کا، لیکن ناروے میں آپ دیکھیے کہ جن جگہوں پہ پہاڑ ہیں وہاں سے جب سڑکیں بنتی ہیں، اور خاص طور پہ وہاں ٹنلز بہت ساری ہیں نا، بیچ میں راستے بنانے کے لیے ایون سمندروں کے اندر بھی ٹنلز بناتے ہیں، تو آپ کبھی دیکھیں کہ پہاڑ اتنے بڑے ہٹا کے انہوں نے کیسے بنایا ہوا، یہ ہی نہیں آتا کتنی محنت کی ہوگی. ایک ایسا وہاں راستہ ہے کہ پورا ایسے دیکھنے میں پہاڑ ہے، لیکن اس کے اندر آپ یوں جاتے جاتے ہیں اور آخر میں اوپر اس کی چوٹی پہ نکل آتے ہیں. اللہ نے عقل دی، لوگ بنا دیتے ہیں نا. کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، لیکن قیامت کا جھٹکا ایک لمحے میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. پس جب سور میں پھونکا جائے گا، بس ایک ہی بار پھونکنا، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہونا. اسی طرح سورت نمل میں آتا ہے کہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو کہ وہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کی طرح چلنا. سورہ قاریہ میں ہم پڑھیں گے وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم اور پہاڑ ہو جائیں گے اس دن جیسے دھمکی ہوئی روئی ہوں گے. وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، آتا ہے قرآن پاک میں کہ میدانی زمین پر چمکتی ہوئی ریت کی طرح پہاڑ جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گے. سورت مزمل کے آیت 14 میں آتا ہے وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ اسے بالکل راکھ بن جائیں گے. ایک جگہ آتا ہے وَكَانَتْ هَوَامًا بَسَّا، بالکل بکھرے ہوئے، جیسے یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا جو صرف سن لائٹ میں سے دکھتے ہیں، روشنی کو دیکھیں جب، تو اس طرح پہاڑ ہوں گے. اب آپ ساری ان چیزوں کو امیجن کریں تو خوف آتا ہے. کتنا بڑا وہ جھٹکا ہوگا قیامت کا جس دن یہ سارے منظر ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس دن کچھ نہ دیکھو گے اونچی نیچی چیزوں کو. کس طرح نہیں دیکھو گے، کیا نہیں ہوگا؟ آیت 107 لا ترا فیہا عوجا، نہ تو آپ اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے، ولا امتا، اور نہ ٹیلا. ایوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، اونچ نیچ، اور امتا ٹیلا، چھوٹی چھوٹی راکس ہوتی ہے نا، یعنی زمین کی ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وائے؟ تاکہ کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے اور حساب سے بچ جائے. دنیا میں ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے یہ سوچتے ہیں نا کہ میں چھپ جاؤں گی، پہاڑ کے پیچھے چلی جاؤں گی، اتنے لوگوں میں بھلا میرا کیا پتا چلے گا. یہ بتائیے کہ آج کے کمپیوٹر میں آپ کوئی چیز ڈال دیں تو اس کو پتا چلتا ہے؟ گوگل کے سرچ میں ایک لفظ لکھ دیں تو سارے زمانے کی سرچ کر کے لے آتے ہیں، 10-20 صفحے نکل آتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ لفظ دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. آج آپ اپنا نام ہی جا کے ڈال کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ وہاں کیا کچھ کھلتا ہے. شاید جتنے لوگ آپ کے نام کے انٹرنیٹ پہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ کر رہے ہیں ان کے کانٹیکٹس کھل جائیں گے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بات کا خلاصہ یہ کہ انسان اس دن بچ نہیں سکے گا، چھپ نہیں سکے گا، اور وہ دن اس سے بہت زیادہ شدید ہوگا جو ہم سوچتے ہیں. اب جب یہ باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے کیا کریں، بڑا خوف آ رہا ہے، ہائے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہائے دس اینڈ دیٹ، ایسے نہیں، گھبرانا نہیں، تیاری کرنی ہے. اور سور کی بات ہے نا تو سور کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ قرن ہے، نرسنگا جیسے یہ، اور یہ میں سے بولوں گی تو آواز آپ کو اونچی جائے گی نا. اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جس کو اللہ نے اس حکم پر معمور کیا ہوا ہے کہ قیامت برپا کرے. مسلم احمد کی ایک روایت میں بھی یہ بات ہے اور ترمذی میں بھی آتی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے. لقمہ کیسے بناتے ہیں؟ جیسے مثال ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کے ہاتھ میں اگر کھانا ہے تو آپ اس کو یوں بنا کے یہاں رکھے ہوئے ہیں. فرمایا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی اسے منہ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، پیشانی جھکائی ہوئی یا موڑی ہوئی ہے، اور رب کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک دے. تو سور پھونکنا کیا ہے؟ فرشتے کی پھونک جو کرن کے اندر یا سور کے اندر بہے گی. اور یہ لفظ سور پیچھے میں نے واضح کیا تھا آپ کے لیے, سورت یہ جو ہوتی ہے نا, ہماری سورت بیسی سے اس کا دسی معنی ہوتا ہے مائل کرنا, ٹیم سم ون, کسی چیز کی طرف انکلائنیشن. سورت بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, شکل کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب جاتے ہیں نا کہ یہ کون ہے, کیسا شخص ہے, کیسا ہوگا. تو سور میں ایک کشش ہوگی کہ لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کے اس کی طرف آ جائیں گے, اور پہلے نفخے سے سب پر موت تاری ہو جائے گی, اور دوسرے نفخے سے اللہ کے حکم سے سب زندہ ہوں گے, میدان حشر میں آ جائیں گے. اور یہی نفخہ ادھر مراد ہے کہ وہ جب سور میں پھونک پڑے گی تو کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم اذی یتبعون الداعش, جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے, لا عوج لہ, ممکن نہیں کہ ذرا بھی اس سے پیچھے ہو جائیں. تو یہاں داعی کون ہے؟ اسرافیل ہے, سور میں پھونکنے والے. یہ یوم اذن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اور دوسرا سور مراد ہے ادھر کہ کوئی اس وقت نو نہیں کہے گا. یہاں تو ایک اذان نہیں, چار چار اذانیں ہوتی رہتی ہیں پھر نہیں اٹھتے, لیکن قیامت کے دن سور کی آواز سن کر ہر ایک لبیک کہتا ہوا اٹھ پڑے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم کو اوور لک کرے, ناز نظر انداز تو وہ کر ہی نہیں سکتا. دوسرے سور کی آواز کے بعد سب بھاگنے لگیں گے اور اس کے طرف چلنے لگیں گے, ایک ایک سیدھا, ایسے لگتا ہے کہ جیسے تیر کی طرح لوگ چل رہے ہوں گے, بالکل سیدھا. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ, اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش, الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جس کے لیے اجازت دے رحمان, ورضی له قولا, اور اس نے پسند کی ہو جس کی بات. یعنی قیامت کے دھماکے اور قیامت کی وحشتوں کی وجہ سے گھبرائے ہوں گے, ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکیں گے شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے. دنیا میں تو پھسے پھسے لگی رہتی ہے نا, کہیں بھی چلے جائیں, ہاسپٹلوں میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں سب چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے, کوئی اشاروں سے کوئی کچھ, لیکن بولیں گے نہیں. اور ان کا حال کیا ہے؟ خشعتل, یہ جو خشعتل اصوات ہے نا, خشعت حاصل میں لفظ تام انس کی دب جانا, خوشو کا لفظ اسی سے ہے. اور الاسوات سوتن کی جمع, لے رحمان رحمان کے لیے, لا تسمع نہیں تم سنو گے, الا ہمسا مگر ایک بند آہٹ. ہمس کہتے ہیں آہٹ کو, آہٹ دھیمی آواز, جیسے قدموں کی دھیمی سی چال ہوتی ہے نا, بلی جب چلتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا, یا رینگنے کی آواز آتی ہے, بالکل آہستہ سے ہے. حضرت ابن عباس کی سائد پہ کہتے ہیں کہ بغیر بات کیے لب ہلائیں گے. اللہ اکبر, کہیں آپ کو منع ہو نا کہ بات نہیں کریں تو پھر آپ یوں کرتے ہیں, اشارے سے کرتے ہیں نا لوگ, وہاں ہاتھ میں کاپی پین تو نہیں ہوں گے کہ لکھ لکھ کے باتیں کریں, کچھ چنکھیوں سے باتیں کرتے ہیں لوگ, کچھ اشاروں سے, کوئی آنکھیں بھیچ بھیچ کے بات کرتے ہیں. قیامت کے دن کوئی نہیں بولے گا, سب خاموش ہوں گے, اور کسی کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ, نفع نہیں دے گی, کر لو تم جس کی کرنا چاہو, فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ سفارش سفارش ہے, حکم نہیں ہے. ہاں مگر اللہ من اذن له الرحمن, صرف اس کی جس کے لیے رحمان اجازت ہے. دیکھیے لفظ رحمان جہاں بہت زمانی ہے, یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے اس دن بھی بات کرنے کی اجازت دے دی, ورنہ کہاں بول سکتے تھے. دنیا میں تو چرب زبانی تھی نا, اللہ کا حکم سن کے آگے سے آنکھیں مٹکا کر باتیں کرتے تھے, آج تو بول ہی نہیں سکو گے. سورت بنی اسرائیل آیت 52 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے چپ ساتھ لیں گے, ہم بات اگر کریں گے تو کون سی, رضی اللہ قولا, اللہ کی پسند کی بات کریں گے. کیا دنیا میں واقعی اللہ کی پسند کی لفظ بولتی ہوں؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. ہم جب بولنے پہ آتے ہیں تو وہ بے تکا ہی بولتے ہیں, سوچتے بھی نہیں کہ ہمارا ایک ایک لفظ لکھا بھی جا رہا ہے اور بولا بھی جا رہا ہے. اور کوئی سفارش کر بھی لے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں دے گی, کیونکہ ذات کون سی ہے؟ آیت 110, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون علما بھی علما, اور کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس کے علم کا. بالکل وہی بات ہے جو آیت الکرسی سورۃ بقرہ آیت 255 میں آتی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم, وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اللہ اکبر. سورۃ نبا میں ہم پڑھتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کلام نہیں کر سکیں گے مگر وہ جس کو اجازت دے رحمان, اور وہ کہے گا بھی تو بالکل سیدھی بات کرے گا. تو کرتے رہو سفارشوں کی کوشش, قبول کوئی نہیں ہونی جب تک اللہ نہ حکم دے. کم من ملک فی السماء لن تغنی شفاعتهم الا من بعد اذنی, اس کی اجازت کے ساتھ ہی سارے کام ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے یا علم, میں جانتا ہوں. دیکھیے بندوں کو تو نہیں معلوم نا کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا ہے, نہیں معلوم نا ہمیں کہ اللہ نے کیا سوچا ہے, کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, آج شام کو کیا ہونے والا ہے, ہمیں تو اگلی پل کی خبر نہیں. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے, تو کیا پھر ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ اللہ کو میرے آگے پیچھے کی خبر ہے, میرا ماضی, میرا حال, میرا مستقبل, سب کو اللہ کو, سب اللہ کو پتا ہے, تو ہم سیدھے ہو جائیں, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن سب سے مشکل یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہم سچے ہو جائیں, اسے ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اس سے معاملہ درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے, وہ محفلوں میں بھی دیکھتا ہے, وہ ہمیں رات کو بھی دیکھتا ہے, وہ ہمیں دن میں بھی دیکھتا ہے, وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھتا ہے جب ہم اس کو یاد نہیں کرتے, اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے اتنی سی بات میں عمل کی بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں سچے بننے سے زیادہ اللہ کی نظروں میں سچے بن جائے. ہم لوگوں کو محبتوں کا احساس دلاتے ہیں, لوگوں کو اپنی سنسیریٹی کا احساس دلاتے ہیں, وی آر یور سنسیئر اینڈ یور ویل وشر, خط لکھتے تھا چپے کوئی نہیں ہوتی, آپ کے متمنی شرکت کوئی نہیں ہوتے, بس گفٹ بھیج دیں اتنا بھی کافی ہے. ہم دن رات لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں, آپ سے بڑی خوشی, آپ سے بڑی محبت ہے کوئی نہیں ہوتی, ضرورت ہوتی ہے. بس ساری بات یہ کہ ہمیں ہر وقت یہ بات یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن جو ہونا ہے وہ آج کر لو, اور وہ کیا ہے, وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور سب کے چہرے جھکے ہوں گے اس ہستی کے سامنے جو حی القیوم ہے. یہ ہے قرآن پاک کا وہ تیسرا مقام جس میں اسم اعظم ہے. بھول چکے ہوں گے اب کافی دن گزر گئے اس بات کو, لیکن سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی میں اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں 3 آیات ایسی ہیں جن میں اسم اعظم کا خیال ہے. ایک کھل کے بات تو نہیں بتائی گئی, اور جب تینوں کو جمع کریں تو جو لفظ دونوں میں کامن ہے وہ الحی اور القیوم ہے. تو علماء کرام میں سے اکثریت کا خیال کیا ہے کہ الحی اور القیوم یہ اسم اعظم ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. انت کا لفظ انت انا سے سب کے جھکے ہوں گے, عین نون واو, یہ روٹ کی تا نہیں ہے, غلطی نہ کھائیے گا, یہ ان کو ضرور دیں ٹیسٹ میں تاکہ بھولے نہ. عین نون واو, انون کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے کو, آنی کہتے ہیں عربی زبان میں اسیر کو, قیدی, پرزنر. آپ ذرا امیجینیشن میں لائیے ذرا کوئی پرزنر, قیدی, شرمندگی, ندامت, عاجزی, بے بسی, اداسی, آنکھوں میں آنسو, ریگریٹ, ایسی ہوں گی شکلیں قیامت کے دن. آنکھیں کھول کھول کے دیکھنے والے نہیں ہوں گے رب کو, کیا کوئی آنکھوں میں اللہ کو کچھ کہہ دیں. انت الوجوہ, چہرے جھکے ہوں گے, اور وجہ کی بات ہے, وجوہ سب کے چہرے. آج یہ چہرہ ہی تو نہیں جھکتا نا ہمارا اللہ کے آگے, آج لوگوں کے آگے جھکتے ہیں, اسے للحی القیوم کے آگے جھکیں گے. وقد خاب من حمل ظلما, اور یقیناً وہ خائب اور خاسر ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا, کسی طرح کا بھی شرک کیا. یہاں دیکھیں ظلم سے مراد شرک ہے, تھوڑے سے تھوڑا بھی شرک کیا نا اللہ کے معاملے میں تو قد خواب, تباہی, بربادی, بینکرپسی. خواب خیبن خیبتن, ناکام ہونے کو کہتے ہیں, ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا, خراب ہوگی اس کی زندگی. اور بندوں کے معاملے میں اگر ظلم لیں گے تو دوسروں کے حق میں کمی کرنے والا, بندوں کے حق مارنے والا. بخاری مسلم کی روایت ہے جس کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ ایاکم الظلم، ظلم سے بچو، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مالی کمیاں، لوگوں سے اگر آپ کا مالی لین دین ہے اس میں کمی، جسمانی کمی، حق زیادہ لے لیتے ہیں نوکروں سے، ان کی تنخواہ سے زیادہ کام لے لیتے ہیں، اخلاقی کمی، ظلم ہوتا ہے، گالی دے دی، ڈانٹ دیا، بول دیا، انہوں نے کیا بولنا ہے، اپنے برابر والوں کے ساتھ ظلم کیسے کرتے ہیں، ریتیں کر کے، یتیم غریبوں کا حق مار کے. اور دوسری طرح ظلم کیسے کرتے ہیں، اس پہ ایک چھوٹی سی کسی نے مجھے کہانی بھیجی، اچھی لگی مجھے، کہ ایک دیہاتی تھا، تو وہ اپنی گائے یا بھینس کا جو دودھ تھا اس کو جمع کرتا، پھر اس کو بلوتا، پھر اس کے اندر سے مکھن نکالتا، پھر اس کے پیڑے سے بنا کے تو وہ جمع کر کے تو شہر جاتا، تو ایک دکاندار تھا تو اس کو وہ مکھن دے دیتا، تو وہ مکھن کے بدلے میں اس کو کچھ چیزیں دے دیتا، دال چاول جو بھی شہر میں ملتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں، اور یہ آ کے ادھر بیچ لیتا، وہ مکھن بیچ لیتا. اور اکثر لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ جو دیہات ہوتے ہیں وہاں لین دین پیسے کی بجائے چیزوں کے بدلے میں چیزیں ہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایک دن اس نے یہی کیا، مکھن لیا اور چلا گیا دکان پہ، لے کے چلا گیا، اس نے خوشی خوشی اس کو چیزیں دے دی. جب وہ مکھن بیچ کے گیا تو ایسے دکاندار کے دل میں آیا کہ میں نے کبھی وزن تو کیا نہیں. وہ ایک ایک کلو کے پیڑے بنا کے لے جاتا تھا. اس نے کہا لاؤ ذرا میں تھوڑا اس کا وزن تو کروں. جب اس نے مکھن کا ایک پیڑا رکھا تو وزن کیا تو وہ 900 گرام تھا. اس کو شک ہوا کرنے کا، 1000 گرام کے بجائے 900 گرام ہے، دوسرا بھی کر کے دیکھو. جب تولے تو سارے کے سارے 900 گرام کے تھے. اس کو بڑا غصہ آ گیا. خیر عادتاً ہر 15 دن 20 دن جب بھی وہ آتا تھا وہ دوبارہ خوشی خوشی پھر آ گیا اپنے ساتھ مکھن لے کر. یہ دکاندار اس کو دیکھ کر چیخنے لگا، جو بھی کہہ سکتا تھا کہا، کہ جھوٹے، خیانت دار، دھوکے باز، یہ وہ، میرے پاس نہ آنا، میں نے تو تیرا پہلی دفعہ مکھن، تیرے مکھن کا وزن کیا تو وہ تو اتنا. جب یہ اپنے غصے کو، بھڑاس کو نکال چکا، دل کی بات کر چکا نا، تو وہ جو غریب کسان تھا یا جو بھی مطلب وہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں جو گوالا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو رونے لگا. تو کہنے لگا کہ تم کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کدھر ہے وزن کے آلے اور کچھ، کیا تو کہا تم تولتے کیسے ہو؟ کہتا جو تم سے دال کا پیکٹ لے جاتا ہوں نا، اس کو رکھتا ہوں ترازو میں، تو اس کے برابر کا میں وزن مکھن تول دیتا ہوں، جو تم دیتے اتنا دے دیتا ہوں. تو مورل کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں خود کو نہیں دیکھتے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یقین کریں، اس کو صرف تکڑی اور ترازو پہ نہ رکھیں، اپنی زندگی کے گھر میں لیں، اپنے گھر میں لیں. ہم سوچتے ہیں کہ زیادتی دوسرا کر رہا ہے، قصور میرا ہوتا ہے. دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھتی ہے، اپنی طرف چار اٹھتی ہیں. جس کو اپنی اصلاح سمجھ آ گئی وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. گھر جا کے پوچھیں آج اپنے مردوں سے، کیا واقعی میں نے آپ کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہوا؟ کیا آپ کے جذبات کا گلا تو نہیں میں نے گھٹا ہوا اپنی چڑچڑاہٹ سے اور آپ کو تڑپا تڑپا کر رکھ لی؟ اس کو دنیا میں کوئی دوسرا برا نہیں لگے گا. تو ایاکم والظلم، آپ کو کہ اللہ کے نبی نے خود کو ایک بار پیش کر دیا کہ اگر میں نے کسی پہ کوئی ظلم کیا ہو تو آپ میرے سے آج بدلہ لے لو، قیامت کے دن نہ آ جانا یہ کہہ کر کہ مجھے بدلہ چاہیے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ بدر والے دن جب آپ صفے سیدھی کرا رہے تھے تو آپ اپنی چھڑی کے ساتھ یوں ہماری لائن سیدھی کرا رہے تھے. ذرا میں آپ کو کہوں نا، اگر اپنی ذرا صف کو دیکھیں ہم، تو پھر یوں چھڑی کے ساتھ، سٹک کے ساتھ آپ یوں لوگوں کو سیدھا کرتے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب آپ یوں کر رہے تھے نا تو میں تھوڑا سا آگے تھا تو آپ کی جو چھڑی کی نوک تھی وہ میرے پیٹ کو لگی تھی، تو مجھے تکلیف ہوئی تھی. کہا اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ اپنا پیٹ کھولے تو میں بھی آپ کو اسی طرح سے چوٹ لگا لوں، نہیں تو میں پوچھوں گا. اب صحابی پریشان ہے دیکھ کر کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر اللہ کے نبی نے ایسا کیا بھی ہے تو کوئی پرپز بھی تھوڑی کیا. لیکن وہ دیکھیے، جن کو آخرت کے محاسبے کا فکر ہوتا ہے، آپ نے کہا اس کو کچھ نہ کہو، کھڑے ہو گئے. کہا کہ آؤ، جیسے میں نے تمہیں چوٹ لگائی تھی نا تم بھی لگا لو. کہا نہیں، جب مجھے آپ نے چھڑی کی چوٹ لگائی تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کمیز اتاری ہے. اور صحابہ کو رنج ہو رہا ہے کہ یہ کیسی گستاخیاں کر رہا ہے. لیکن خود کو محاسبے کے لیے پیش کرنے والا نبی برا نہیں مناتے، کہا ٹھیک ہے کپڑا اتارا. جو ہی آپ نے کپڑا اتارا کہا ہو بدلہ لے لو, تو اس صحابی نے آ کر آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا. کہا اللہ کے نبی میری کہاں یہ ضرورت. میں تو چاہتا تھا کہ میرے ہونٹ آپ کے جسم کو چھو لیں اور یہ جہنم کی ایسی باتیں پڑتا ہے دل کرتا ہے جنگلوں میں چلے جائیں. نہ کسی کا لینا اور نہ کسی کا دینا, کرو اپنے کام خود, ہم نہیں کریں گے. اس طرح کے حالات ہوں گے قیامت کے دن اور ہم ہنس کے نہیں دکھا سکتے. امانت میں خیانت, ادھار چیز لی واپس نہ کی, بغیر اجازت کے لی, ذرا دینا ایک فون کر لوں اور چار فون کر دیے اور پھر بھی اگلا لے لے تو بڑی بات ہے. حدیث میں تھا کسی کا مال قسم کھا کر کسی نے لے لیا, جھوٹی قسم کھائی کہ نہیں میرا ہے اور وہ چیز اس کی نہیں, تو اس پر جنت حرام ہے. اور آپ کو پتا کہ آپس کی امانتیں اور مالداریاں جو ہے جنت میں جانے سے کیسے روکیں گی. اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دے گا, لیکن وہ چیز جو اس نے دوسرے کو دینی لینی تھی اس کی وجہ سے وہ جنت میں جا ہی نہیں پا رہا ہوگا. تو آج بھی اپنی زندگی کے اندر ہم ضرور اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. انسانوں کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, اللہ کی ذات تو بڑی جلدی مان جاتی ہے, بندے روٹتے بھی دیر سے ہیں اور مانتے بھی دیر سے ہیں. اللہ کی ذات مانتی بھی جلدی ہے اور اٹھتی بھی جلدی ہے. تو لہذا کبھی بھی کسی کے حق میں اگر کوئی کمی بیشی کی ہوئی ہے تو آج ہی اس کے بارے میں فکر کر لیں ہم سب, کیونکہ ہم سب انسان ہیں. چلیں گے تو مٹی تو پڑے گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں تو مٹی نہ پڑے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. صرف غاشیہ ہے تو میں وجوہ یوم اذن خاشیہ, وہ دن جس دن کئی چہرے جھکے ہوں گے, عاملۃ ناصبہ, وہ کام کیے ہوئے جن کی مزدوری کوئی نہیں ملنی. وہ کیا ہوتا ہے کہ کام بھی کرتے تھے اچھے لیکن کوئی نہ کوئی بیچ رستے کی رکاوٹ ایسی تھی کہ جس نے ان کی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیا. تو دعا کیجئے کہ کل قیامت کے دن کوئی ایسا ظلم اور زیادتی ہمارے کھاتے میں نہ پڑ جائے کہ ہم جس جنت کے امیدوار تھے اس سے باہر کھڑے ہوں, اور جس کو ہم برا سمجھتے تھے اس کی برائیاں کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ تو معاف ہو گئے, ہماری جگہ وہ جنت میں پہنچا دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اور اس ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے. ساس کا بہو پہ ظلم ہے یا بہو کا ساس پہ, شوہر کا بیوی پہ یا بیوی کا شوہر پہ, حتیٰ کہ بکریوں سے سینگ دلوا کر اللہ تعالیٰ ان کو بدلے دلوا رہا ہے, تو میں اور آپ کہاں. حدیثہ قدسی کون سی ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. اس میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم, کسی ظالم کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. دیکھیں نا, کوئی شخص چنگی پہ کھڑا ہے یا ٹول پہ کھڑا ہے تو کسی گاڑی کو بغیر ٹول لیے جانے دے گا؟ رہتی ہو دے گی نا. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں نیوا سے گزرنے دوں گا چاہے جو مرضی کر لو. تو پھر لہٰذا آج معافیاں مانگو, آج زیادتیوں سے بچ جائیں, چھوڑیں دنیا کو, جو ہمارا لیتا لینے دیں. دیکھیں ظالم بننے سے تو مظلوم بن کے آنا اچھا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں مظلوم بن کے آؤں یہ میں گوارا کرتا ہوں, لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ ظالم ہو. اور ہم چرب زبانی کی وجہ سے اپنے رشتوں کا بعض دفعہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, بعض دفعہ اپنی ڈومیننسی کا, کیونکہ ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن تکلیف اٹھائیں گے. آیت نمبر 112, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اب کرو کیا, عمل کرو صالح, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن بھی ہو, یعنی عمل صالح کی ساری ویلیو مومن بننے کے بعد ہے. ایمان کے بغیر کوئی کام گڈ ڈیڈ نہیں بن, گڈ ڈیڈ تو ہو سکتا ہے, رائٹس ڈیڈ نہیں بنتا. سورت آیت بر سے آپ کو یہ بات کہتی جا رہی ہوں, دوسرے پارے سے لے کر آج تک کئی بار یہ دہراتی کہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا, ہر گڈ ڈیڈ رائٹس ڈیڈ نہیں ہوتا. رائٹس ڈیڈ کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا طریقہ ہو. آج اب کسی کو بھی آپ کہتے ہیں تم اچھے کام کرتے رہو جنت تمہیں مل جائے گی, آپ میں نہیں ہے دینے والے چابی, میرے ہاتھ میں نہیں ہے جنت کی نہ آپ کے, اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے کہا مومن بھی ہو, فلا یخاف ظلمن, تو اس کو کسی ناانصافی کا بے انصافی کا اندیشہ نہیں ہوگا, ولا حدما, اور نہ کسی زیادتی کا. یہ کیا مراد ہے اس سے, مراد یہ کہ کسی پر اس کی غلطیوں سے زیادہ گناہ نہیں ڈالے جائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا ہضما، اردو میں بولتے ہیں چیز ہضم ہو گئی، نظام ہضم، ڈائجسٹو سسٹم، وہی لفظ ہے. ہضاد می، نرم چیز کو کچلنا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے دانت کھانے کو چیو کرتے ہیں، چباتے ہیں، باریک باریک ہو جاتا ہے، پھر وہ جسم میں جاتا ہے، پھر اس میں کئی چیزیں ملتی ہیں اور پھر کھانا ہضم ہوتا ہے. تو ہضم کیا ہے؟ کمی ہے اور ظلم بیشی ہے. مطلب کیا ہے کہ کمی اور بیشی نہیں ہوگی. کچھ نہ کرو تو تمہیں بہت کچھ مل جائے، اور کچھ کیا اور کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ دونوں نہیں کرے گا. سورۃ نساء آیت 40 میں ہم پڑھ چکے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرے گا ذرے برابر. ذرہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ چونٹی، ذرہ، چھوٹی سی اینٹ برابر ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی ہوگی اللہ اس کو بڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کو اپنے پاس سے بھی دے دے گا. تو اچھا تو اللہ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زیادتی نہ کی ہو تو اس کے اوپر دوسروں کی زیادتی کر دے، ڈال دے. تو ساری بات پڑھ کر اپنا محاسبہ یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی کمی بیشیوں سے پاک کریں، جتنا زیادہ معاملہ فیر رکھ سکیں رکھیں، پھر بھی اللہ سے ڈریں، اپنے ساتھ رہنے والوں سے معافی مانگیں، لیا دیا معاف کریں کرائیں، اور اپنے دل سے خوشی سے ہر بندے کو معاف کر دیں. کبھی کسی کے ساتھ آپ کا لین دین ہو، کسی نے آپ کا لیا، کسی نے دیا، اللہ تو مجھے دے دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. آج قتل ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں کاروباری جھگڑوں کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ دنیا کے چار پیسے ہیں. تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح لڑنے لگ جاتے ہیں. اتنی جو آئے تھے ان سب کے بیچ میں کچھ چیزیں بس موٹی موٹی، جو میرا اس وقت نہیں رکی تاکہ آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سٹریچ میں چلتی جائیں. تو تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پہ موضوع بدل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کا منظر تھا نا. آپ تو شاید سوچ رہے ہوں گے ہم آگے چلیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا قیامت کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے کھڑا کر دیا. سب سے پہلے پہاڑوں کی بات کی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھول بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیے دنیا میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا سوال ہوتا ہے اگلا لوگوں کا، بچا کیا؟ جہاز ہے تو جہاز کے اندر سے کچھ پرزے بچے، ٹرین تھی تو کچھ بوگیاں بچیں کہ نہیں، پھر کتنے زندہ ہیں؟ جہاز کا تو اس کا وہ ایک باکس ہوتا ہے جس میں انفارمیشن ہوتی ہیں وہ بچیں کہ نہیں بچیں. قیامت کا حادثہ ایسا حادثہ ہے کہ ذرہ ذرہ اس میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وہ لوگ جو دنیا میں مذاق سمجھتے تھے قیامت کو، ان سب کو وہاں ایک تن کے برابر بھی کوئی یادگار باقی نہیں دکھے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس صورت میں ایسے لگ رہا ہے کہ قیامت کا نقشہ، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اس طرح پریشانی ہے چاروں طرف. اور آپ دیکھیے یہ باتیں کہاں ہو رہی تھی، مکہ میں، کہ جہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوتے تھے، اور کہا جا رہا ہے یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کوٹ کوٹ کے برابر کیے جائیں گے، تو لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آئے گا. پھر دوسری بات دیکھیے، اس میں ہم نے دیکھی کہ زمین بالکل چٹیل ہوگی. پرانے وقت میں مختلف مقامات پر قیامت کی زمین کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں، نوٹ کر لیجئے. سورۃ انشقاق میں آتا ہے، اذل ارض مدت، زمین پھیلا دی جائے گی. پھیلانا کیا تھا؟ سٹریچ کرنا. جب آپ بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں تو کیا ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ بالکل ہر چیز کنارے سیدھے کر کے رنکلز ختم ہو. یہ زمین کو نا ایسے کناروں سے کھینچا جائے گا نا تو سب اونچے پہاڑ نیچے اور جو نیچی چیزیں وہ برابر ہو جائیں گی. سورج ستار میں آتا ہے، وہ اذل بحار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی اس کے اندر جو جوبن جوش ہے سب پھٹ کے سمندروں کی تہیں پھٹیں گی اور سارا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا. سورۃ تکویر میں آتا ہے، اذل بحار سجرت، سمندر بھر دیے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے. کیا پتا چلا کہ پوری زمین ایک گول گیند کی طرح گھما دی جائے گی. سورۃ ابراہیم آیت 48 میں آتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جبکہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. سورۃ زمر آیت 74 میں آتا ہے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ متقی لوگ کہیں گے شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہم کو زمین کا وارث بنایا اس جنت میں, ہم جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا. کیا پتہ چلا کہ جنت میں جا کر ہی چین آئے گا, اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آج اس کی تیاریاں کر لیں. پھر لفظ آیا ہمسا, اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 108 میں لفظ تھا ہمسا, ہمسایا مل گیا ہم کو لفظ, کیونکہ اب دوبارہ بول رہی ہوں نا تو اس لیے آپ کو لس نوٹ کر لیجئے. ہمس کہتے ہیں جو قدموں کی آہٹ, چپکے چپکے بولنے کی آواز اور اونٹ کے چلنے کی آواز. چاہے تو ان ساری باتوں کا ایڈیٹنگ میں ان آیتوں کے ساتھ ہی جوڑ دیجئے دہرائی کو. اونٹ کے چلنے کی آواز اور ایسی ہی ہلکی آوازوں کے لیے لفظ ہمس آتا ہے. مراد کیا ہے کہ وہاں کوئی آواز سوائے چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کے اور آپس میں خسر خسر کرنے کے اور کوئی بات نہیں ہوگی, پہلے ہیبت کا سامان داری ہوگا ہر ایک کے اوپر. پھر اس کے بعد دیکھیے شفاعت. جب دنیا میں کوئی بھی گھبراہٹ ہوتی ہے تو ہمیں سفارش کی امید ہوتی ہے نا, قیامت کے نکاح کسی کو سفارش فائدہ ہی نہیں دے گی سوائے اس کے جس کی بات سننے کے لیے رحمان راضی ہو. تو سورت بقرہ 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں, من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. اسی طرح سورت نبا 38, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت 28, ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. اور اسی طرح سے سورۃ نجم کی آیت 26, وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضى. ساری باتوں کو جمع کریں تو کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو ساری حقیقت نہیں پتا. چونکہ اللہ کو اگلے پچھلے کارناموں کی خبر ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کس درجے کا مجرم تھا, تم اس کی سفارش کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی سفارش کرنے لگے تو آپ کہیں آپ کو پتا اس نے کام کیا کیا, آپ کہتے نہیں یہ تو نہیں مجھے پتا, ویسے میں اس کو جانتا ہوں, کہ یہ فلاں جگہ قتل کر کے اور دو چار لوگوں سے پیسے لوٹ کے آئے. تو آپ کہتے ہیں جو مرضی کرو میری جان چھوڑ دو, یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ مجھے بھی جیل میں ڈال دو. تو دنیا میں نہیں پتا ہوتا تو ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, وہاں جا کے ایسا نہیں ہوگا. ایک اور چیز قیامت کی عنایتوں میں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا, کس میں کیا اوصاف ہے. جو ظلم کرے گا گناہ کرے گا اپنے نفس پہ لوگوں پہ اللہ کے معاملے میں, اس کو اس کے بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بھی کام نہیں دیں گے. تو ہم سب اس اندیشے میں ڈریں اور جئیں. اب یہ ساری باتیں کر دی, اب آپ سوچئے ہمارے دل تیار کر دیے گئے کس بات کے لیے, کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہیں تمہارے ہر عمل کا بدلہ ملنے والا ہے. ایک دم بات ہوتی ہے قرآن کی, کیسے آئیے اس کا رب تبھی دیکھیں گے. آیت 113, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے اس میں تمام وعیدیں. یعنی اس کتاب میں کوئی بات ہم نے ایک بار نہیں کی, بار بار کہی ہے. جس کو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں تمہیں بار بار سمجھایا, میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا, میں نے تمہیں کب نہیں سمجھایا. تو یہاں بالکل وہی بات ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا عربی کا, تم بھی عرب ہو, زبان بھی عرب ہے تمہاری اور قرآن بھی عربی کا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمجھ نہیں آتا. اور پھر صرفنا, صرفنا کیا, صرف جو صرف و تصریف, مختلف اسلوب اور طریقوں سے ایک بات کو سمجھانا. جس میں محبت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ بات کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, نہیں آپ تھوڑے سے ٹون چینج کرتے ہیں, مطلب یہ ایسے کوشش کرو وہ کرو وہ کرو کہ بات سمجھ آ جائے. یہی بات ادھر بھی لگ رہی ہے کہ قرآن ہمارے مزاج سے. دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس کلاس روم میں الحمدللہ 70s 80s کے درمیان کی ایج کے لوگ بھی ہیں اور ارلی ٹین ایج کے لوگ بھی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کا فہم ایک جیسا ہو؟ اردو بولنے والے بھی ہیں, انگلش والے بھی ہیں, तो सर रखना से क्या होता है, कभी एक जगह बूढ़ों को बात समझ आ जाती है तो किसी जगह जवानों को आ जाती है और इसी तरह बाकी लोगों को। कभी अपना मूड ही बदला होता है, परेशानी में बात सुनते हैं, पता नहीं किसी घबराहट में थे, तबीयत खराब थी, तो अल्लाह कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि डोंट मिस इट। बार बार बड़ी अहम बात है ना, तो उसको लोग नोटिस लगा देते हैं फिर आंखों के आगे, फिर आप एयरपोर्ट पे देखते हैं बार बार अनाउंसमेंट हो रही होती है, ये फ्लाइट आखिरी कॉल है, लास्ट कॉल है, ये हो रही है। तो यहाँ सर्रफना फी ही मिनल वईद, असल अस वईद है, पीछे वाले के साथ ताल्लुक है कि ये वईद है। वईद कहते हैं डांट को, वादा है एक अच्छा वादा, अच्छी उम्मीद होती है, तो वईद एक बुरी चीज की उम्मीद कह लें कि इसमें हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया, लअल्लहुम यत्तकून, शायद के वो बच जाए। कुरान की इस तरफ पे आज कितने लोग हाँ कहते हैं। कुरान का मकसद कुरान को पढ़ना नहीं है, सिर्फ कुरान खानी नहीं, कुरान फहमी भी नहीं। लोग कहते हैं कुरान फहमी, उससे क्या होगा, फहम समझ आ गया तो जन्नत मिल जाएगी, नहीं। कुरान क्या है, लअल्लहुम यत्तकून, शायद के बच्चों तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या होता है, चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं। अब देखिए, आप गाड़ी को इमेजिनेशन में लाएं, गाड़ी के अंदर एक ब्रेक होती है और एक एक्सीलेटर होता है, और तीसरी चीज गियर होती है, चौथी चीज स्टीयरिंग होती है, ये चार चीजें ना, बाकी उसके साथ छोटी मोटी चीजें होती हैं। अजान हो रही है, ऐसा करते हैं कि मैं इधर रुक जाती हूँ, ऑनलाइन पे भी ब्रेक ले लीजिए, आप लोग अजान सुनने के दौरान खामोशी से बगैर ऊपर चले जाए, ऊपर आपकी ब्रेक है, और नमाज तक जो खाना पीना खा के वापस नीचे ट्रेन रूम में आ जाइए, ठीक है, ये आपकी ब्रेक है, ऊपर खाना है आप लोगों के लिए।